تفسیر دیکھیں گے، بلکہ تفسیر سے پہلے تھوڑی سی باتیں سورت نحل کے بارے میں۔ سورت نحل ترتیب کے اعتبار سے 16 یعنی 16 نمبر کی سورت ہے۔ سورت کا نام نحل، اس کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ دیکھیں نحل، ہا آپ کی بہت واضح ہونی چاہیے، کیونکہ نخل کہہ دیں گے تو کچھ اور بن جائے گا۔ کھجور کے درخت کو نخل یا نخیل کہتے ہیں عربی میں، تو صرف ایک لفظ کے فرق سے ہمارا معنی بدل جاتا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 8 میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اصل میں یہ پوری سورت جو ہے اسی پہ گھومتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ٹیم ورک کی کیا اہمیت ہے کہ تمہیں اتنی خوبصورت دنیا دکھتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی اس دنیا کو دیکھیں، اور اس صورت میں ہمیں بھرپور طریقے سے کائنات کی سیر کروائی گئی، کبھی آپ باغوں میں سے گزریں گے، کبھی کھیتوں میں سے گزریں گے، کبھی سی فوڈز اوشنز کے پاس سے ہلیا زیورات بناتے پہنتے ہوئے گزریں گے، کبھی آسمانوں کی وسعتیں دکھائی گئیں۔ اسی لیے اس صورت کا ایک دوسرا نام صورت النعم بھی ہے، نعمتوں والی صورت۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے، گننا ہے، اس کو دیکھ لے۔ ایتھیسٹ لوگوں کو پڑھانے والی صورت ہے، بے دین یا خدا سے دور لوگ جو ہوتے ہیں، لا خدا قسم کے لوگ، ان کو یہ صورت پڑھائیں اور پھر پوچھیں۔ آپ کہیں گے کتنی دفعہ پڑھائیں، وظیفہ بتا دیں، اس کا تعویذ گھول کے ڈال دیں۔ نہیں، حقیقت میں یہ صورت جو ہے وہ بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اتنی نعمتیں، اتنا کچھ دیا میرے رب نے، تو وہی بات ہے کہ دماغ پہ نہیں، دل پہ لینے والی صورت ہے۔ صورت کا آغاز جو ہے یہ تذکیر بھی ایام اللہ والا، یعنی تھوڑا سا انذار کا پہلو ہے، اور یہ حصہ اس کا صورت ہجر سے ملتا ہے، کیونکہ پوری سورہ ہجر جو تھی انذار تھی، ڈراوا تھا، پچھلی قوموں کے حالات تھے اور تھوڑی سی جہنم کی بات زیادہ تھی اس میں۔ لیکن پھر اس کے بعد چند آیتوں کے بعد سے ہی پھر تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، اعلیٰ نعمتیں۔ یہ دو مختلف چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اسی صورت میں آیت 54 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کے سوچنے پہ مجبور کیا کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، لوگوں جو بھی نعمت ہے تمہارے پاس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، حق ادا کرو۔ پچھلی اگر چند صورتوں کو دیکھیں تو سورت ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ سورت ابراہیم میں جو نعمت تھی وہ قرآن کی تھی، ایمان کی نعمت تھی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً میں، اور سورت ہجر میں مادی نعمتوں کا بہت تذکرہ تھا، جو دنیا میں لوگوں میں رہتے ہوئے انوینٹ کیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسخیر کائنات کا جو کام دیا تھا وہ کیا۔ اور یہاں پہ اب سورت نعم میں فطری ماحول یعنی نیچرل چیزوں کا بہت تذکرہ ملے گا۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں نا، یہ انسان کو شکر سکھا رہی ہیں۔ اور یہ صورت بھی مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب آخر کا دور تھا، مکی دور کا بالکل آخر تھا، انتہائی تکلیف دہ حالات تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر لگ رہی تھی کہ یہ کلام جو اللہ نے اتارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے ناموافق حالات کی وجہ سے یہ یہیں دب کے رہ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان غم کے اور دکھ کے دنوں میں سورت نحل اتار کر، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ زخموں پر مرہم رکھا، پھاہا رکھا، کہ جب دنیا والے اللہ کے راستے میں ستائیں تو کائنات کے مالک کی طرف دیکھو، نعمتوں کو دیکھو، تو تمہیں پھر وہ مشکلات بہت بڑی نہیں لگیں گی، کہ جو مالک اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے، پھر کیا وہ میرے لیے بھی خیر کے معاملات نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید قول لا الہ الا اللہ تفلحون کے مقابلے میں، جب مکہ کے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے لیے راستے تنگ کیے، تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ان سب کو بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو، آج اگر تم یہ ساری چیزیں کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی نعمتیں۔ ہم پڑھ چکے سورہ ابراہیم میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، گویا کہ انہوں نے دنیا مانگی تھی کہ ان کی دنیا اچھی ہو۔ لیکن وہی ظالم لوگ جو اب ابراہیم کی دعاؤں سے اتنا کچھ پا چکے تھے، وہ ابراہیم کے رب کا ہی انکار کرنے لگے۔ 360 بتوں کی پوجا بڑی دھوم دھام سے ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہاں اگر آج توحید کا نعرہ بلند ہوا ہے تو یہ تمہارے ایک ایک کے گھر میں جائے گا، صرف تھوڑا سا انتظار کر کے دیکھو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کو تسلیاں، صحابہ کرام کو تسلیاں۔ اس صورت میں ایک آیت ایسی آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، ہجرت کا تذکرہ آتا ہے، حالانکہ مکی صورت ہے لیکن حبشہ کی ہجرت تو مدینہ سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات اور اپنی نعمتوں پہ غور کرتے ہوئے ہدایت کے راستوں پہ چلنے کی دعوت دی ہے۔ خاص طور پہ شہد کی مکھی کے کردار سے تو ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آیتوں کو لیتے ہیں، کچھ چیزیں پھر ساتھ ساتھ آیتوں میں چلیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتى امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ قریب آ گیا ہے حکم الہی، بس اس کے لیے عجلت نہ کرو، جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے اللہ اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ مکی صورتوں کے برعکس اس صورت کا آغاز براہ راست انذار سے ہے، نہ تو حروف مقطعات ہیں شروع میں جو کہ عموماً مکی صورتوں میں ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر قرآن پاک کی کوئی ابتدا میں صفت بیان کی گئی، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہ نبی کی۔ یہ تین چار انداز مکی صورتوں میں عام ملتے ہیں، بلکہ براہ راست ایسے لگتا ہے کہ بس سنا دو جا کے کہ آ گیا ہے اللہ کا حکم، دیر نہ کرو۔ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا سلسلہ سورت ہجر کی آخری آیتوں سے۔ پچھلی آیتوں میں ہم دیکھ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا تھا اور وہاں دعوت دی گئی تھی کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اپنی مرضی سے دین کو سجا لیا، کہیں سنوار لیا، کہیں گرا دیا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جب بہت ہی دل دکھے تو فسبح بحمدی ربک وکن من الساجدین، اللہ کی حمد بیان کیجیے اور سجدے کریں۔ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور آخری وقت تک عبادت کرتے رہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا تھا امر اللہ، یعنی آپ دیکھیں تو دونوں کا آپس میں ربط ہے۔ اور بہت جگہ آپ ایسا دیکھیں گے کہ دو صورتیں جو ایک ساتھ رکھی جاتی ہیں ان کے اندر معنی کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ عطا امر اللہ سے یہاں کیا مراد ہے۔ امر اللہ کے یہاں تین مختلف معنی کیے گئے۔ نمبر ایک، عذاب کا فیصلہ، ستا لو جتنا ستانا ہے، راستے بند کر لو اس نبی پر بھی اور ان لوگوں پر بھی ہدایت کے، کر لو بیک پروپیگنڈا، بیڈ پروپیگنڈا کر لو، اس کے خلاف لوگوں کو مکے کے راستوں میں بٹھا لو، جو کرنا ہے کر لو، مقتسمین بنتے جاؤ، قسمیں کھا کھا کے اس دین کی مخالفت کرو، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن اللہ کی طرف سے تم پر آنے والے عذاب کا فیصلہ گویا کہ ہو ہی چکا ہے۔ یہاں پھر ماضی کا صیغہ استعمال ہے، عطا، حالانکہ یاد ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ ابھی آیا نہیں۔ مراد یہ کہ اللہ سے یہ ڈکلیئر ہو گیا اب تم تک پہنچنے والا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑنا ہے، اور چند سال ہی گزرے کہ بدر کے موقع پہ یہ وعدہ سچ ہو گیا۔ ہجرت کر کے ایک سال بھی نہیں پورا ہوا ہوگا، آلموسٹ ایک سال تقریباً ہو گیا تھا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں عذاب کے فیصلے کی بات ہے۔ دوسرا، امر اللہ سے یہاں مراد ہے قیامت۔ مکہ والے بار بار آ کے پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت آنی ہے تو آئی کیوں نہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچوں کو آپ کہہ دیں صحیح کہ ہم کہیں جائیں گے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے پوچھتے ہیں کب جائیں گے، ہم کیوں نہیں جا رہے، مہمان کیوں نہیں آ رہے، ہم کب کھانا کھائیں گے۔ یہ بھی اس قسم کے بچگانہ سوالات کرتے تھے، زج کرنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، آپ کو ستانے کے لیے۔ تو کہا غم نہ کرو، فلا تستعجلوا، یہ قیامت آنے والی ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ صرف دھمکیاں، ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہونا، کوئی ٹیسٹ نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی بھی ہماری پکڑ کا دن نہیں آنا، نہ ہم پہ عذاب آنا ہے، نہ قیامت آنی ہے، جیسے مستیاں کر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، اسی طرح کر کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 29 پارے کی ایک صورت میں بھی کہا کہ انہم یرونہ بعیدا ونرا قریبا۔ سورہ معارج کی آیت ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ تو اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں حالانکہ ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں۔ سورۃ انبیاء کی پہلی آیت، 17 پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ مورتون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، پھر بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورۃ قمر کی پہلی آیت، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو کیوں جلدی کرتے ہو؟ صبر تو کرو، تمہیں موت کا انتظار ہے، آ جائے گی۔ عذاب چاہتے ہو؟ بالکل آئے گا۔ قیامت چاہتے ہو؟ حق کا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ بالکل آئے گا۔ اور دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اعتبار سے قیامت واقعی قریب ہے۔ اس پہ ہم بات زیادہ کریں گے انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی اس آیت میں۔ تیسرا، یہاں امر اللہ سے مراد ہے ہجرت کا فیصلہ، کہ اب دکھوں کے دن ٹلنے والے ہیں۔ اگر تم نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو ستانا تھا تو فکر نہ کرو، چند دن کی بات ہے، یہ تم سے نکل جائیں گے۔ اور یہاں پھر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دکھ کی رات کٹ ہی جاتی ہے، آسمان جتنا سیاہ ہوتا ہے اتنے ستارے پھر زیادہ چمکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک وقت آنے والا ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، پاک ہے وہ۔ کس بات سے پاک ہے؟ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے نبی کے ساتھ جو کام کرتے ہو، تو وہ ان ساری باتوں سے بے نیاز ہے جو تم نے شرک کے نام پہ گھڑ رکھی ہیں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اس شرک سے بھی برتر ہے جو کہ تم کر رہے ہوتے ہو۔ یہاں دیکھیے کہ لفظ تستاجلون جو ہے نا، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی۔ عین جیم لام اس کا روٹ ہوتا ہے اجل۔ ایک ہوتی ہے اجل الف سے، اب ہمارے مخرجی ایک جیسے ہیں تو ہم دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں۔ اجل الف یا حمزہ سے ہو تو موت ہے، کہتے ہیں نا آئی اجل چل پڑے۔ اور ایک ہوتی ہے اجل عین، ٹھیک ہے۔ اجلت کا لفظ اردو میں جب ہم بولتے ہیں وہ اسی لفظ سے ہے۔ اس کے اندر الف سین تا لگا ہوا ہے یہاں، استعجال۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کو لگ کر کے دیکھیں نا تو الف سین تا ہے۔ اور عربی زبان میں کسی فعل سے پہلے جب الف سین تا اکٹھا لگتا ہے تو اس میں کچھ طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور یہ جملہ شاید میں 3-4 دفعہ لکھا چکی ہوں پچھلے پاروں میں، اس لیے غم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ استغفار، استخارہ، استغاثہ، استقبال، استقبار، سب میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں استعجال کا پھر معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کو اس کے وقت مقرر سے پہلے طلب کرنا۔ اور کسی چیز کو وقت سے پہلے طلب کرنے میں ایک تو بے صبری پائی جاتی ہے اور دوسری بے یقینی پائی جاتی ہے۔ یا تو کچھ لوگ صبر نہیں کر سکتے، کھانا جلدی دے دو جلدی دے دو، ہاں، اور یا ان کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ ملنا ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں اچھا دیر سے کیوں ہو، جلدی ہو جائے، ہمیں ابھی یہ چیز مل جائے اور اسی لیے ہم اس کو پا لیں۔ بعض دفعہ تو بچے بھی ایسے کام کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں نقصان ہوگا لیکن پھر بھی اس کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ جلدی طلب کرنا چاہیے کہ اللہ جلدی موت آئے، جلدی حساب ہو، جلدی امتحان ہو؟ نہیں، تیاری کرو۔ عقل مندی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ تیاری کرو۔ جو بات کر رہے ہو جلدی کرو جلدی کرو، اس کی بجائے کچھ پڑھ لو، کچھ بات کر لو، کچھ تیاری کر لو۔ آ گئی ایک دفعہ وہ تکلیف یا وہ اس حساب کتاب آ گیا تو پھر تمہیں کون اس سے دور کرے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو تم ضائع نہ کرو، تمہارا وقت تمہارے پاس بہت قیمتی ہے، اس کو تم اپنے اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات آخر میں آ گئی کہ پاک ہے وہ اس سے جو تم شرک کرتے ہو، تو اصل میں یہ بھی ان کے مشرکانہ خیالات پر ایک گہری چوٹ تھی کہ جس ذات کے ساتھ تم نے اتنے خدا بنا لیے، اتنے اس کے ہیلپرز بنا لیے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا اس میں کمی ہے کہ میں بیٹے نہیں دے سکتا تو عبداللہ شاہ غازی صاحب آپ بیٹے دے دیجئے، اور میں دولت نہیں دے سکتا تو داتا صاحب آپ ذرا ان کو دولت دے دیں؟ اب دیکھیں یہ وہی سوچ ہے جو ہندوازم میں ہم کو ملتی ہے، کیونکہ ہاں ہر دیوی مختلف چیز کے لیے، لکشمی دیوی ان کے خیال میں دولت کی دیوی ہے اور ان کے خیال میں وہ اندھی ہے، اسی لیے شب رات یا ان کی دیوالی میں چراغا کرتے ہیں، ان کے خیال میں اس دن وہ دیوی اترتی ہے، اور جس گھر میں زیادہ روشنی ہوگی وہاں پہ سے وہ زیادہ اترے گی۔ اسی طرح کوئی بہار کی دیوی ہے، اس کو پیلا رنگ بہت پسند ہے، ہر جگہ گیندے کے پھول آپ کو دکھیں گے، پیلا رنگ شادی میں دکھے گا، دلہا دلہن کے گلے کے پھول آپ کو پیلے دکھیں گے، اپٹن، مائیاں، مہندی، یہ سب کچھ ان کے ہاں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اسلام ایسی تمام چیزوں سے انکار کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو اور اللہ کی ذات کو سامنے رکھیں، لکشمی دیوی تو صرف دولت دے رہی ہے، کوئی کچھ اور دے رہا ہے، تو اللہ کی ذات تو ان ساری چیزوں کو جمع کر دیں تو وہ بھی دے دیتا ہے جو بندہ نہیں مانگتا۔ لہٰذا اس نے بندے کو ایک بڑی پیاری چیز دی جس کو شاید بندے نے مانگا بھی نہیں۔ وہ کیا تھی؟ آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده, اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, کہ خبردار کر دو لوگوں کو کہ انہ لا الہ الا انا فاتقونی, نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا, بس مجھ سے ڈرا کرو. اللہ کی ذات کے پاس جہاں سب کچھ ہے, جو کچھ اس نے کیا, انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس نے روح کی اتاری. لفظ روح قرآن پاک میں تین مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. انسان کے جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی انسان کی روح. یہ اگلی ہی صورتوں میں, صورت بنی اسرائیل میں ہم دیکھیں گے, یا سلونک عن الروح, اس میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اسی طرح یہاں یہ لفظ روح کا ہے, یہ وحی کے معنوں میں استعمال ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح جسم کی زندگی روح سے ہے, روح آتی ہے تو جسم آباد ہو جاتا ہے, اسی طرح روح کی زندگی وحی سے ہے, قرآن سے ہے. آپ سوچیں نا کہ جیسے یہ اس مائک کی زندگی پیچھے الیکٹرک وائر سے ہے, بجلی آتی ہے تو یہ کام کر رہا ہے, نہیں آئے گی تو کام نہیں کرے گا نا. لیکن بجلی بھی تو کسی چیز سے بنی نا, وہ پانی سے بنی یا اس کے اندر کچھ چارجز جمع ہوئے, کچھ اس طرح کی چیزیں آئیں, کوئی ادھر سے آیا کچھ ادھر سے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑا لطیف سا نقطہ دے دیا کہ لوگوں, یہ نبی جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے, جو دین تمہارے پاس لے کے آیا ہے, کیا تم اس کو کوئی بے جان چیز سمجھتے ہو؟ یہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہے؟ نہیں, یہ تو تمہاری زندگیوں میں روح بن کر دوڑے گی. وہی جس طرح انسانوں کی زندگی میں ایمان کی روح پیدا کر دیتی ہے, اتنی تو کوئی چیز نہیں کرتی. اب دیکھیے کہ دل جب مردہ ہونے لگتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے روح ڈالتے ہیں, کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. وہ الیکٹرک شاکس کی طرح بندے کے جسم میں جاتے ہیں اور جسم کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھی بہت بڑی نعمت دے دیتے ہیں اور تشکر کے جذبات یوں دل میں ابھرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بندہ اللہ کی عبادت بڑی محبت سے کرنے لگتا ہے. لیکن جو پائیدار تبدیلی قرآن پاک یعنی وحی کے ذریعے سے دلوں میں آتی ہے, وہ دیر پا ہوتی ہے. دکھ کے حالت میں جو کوشش شروع ہوتی ہے, دکھ کے ٹلتے ہی عموماً ختم ہونے لگتی ہے. خوشی کے آغاز میں جو خوشی ملتی ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, وہ خوشی ذرا سی بڑھتی ہے تو اور سرکشی میں بدل جاتی ہے. لیکن قرآن اور وحی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی میں اگر ایک دفعہ آ جائے تو آ کے نہیں جاتی. اللہ نے اپنی طرف نسبت دی, من امری ہی, میں نے اپنی طرف سے دی. آپ دیکھیں کہ قرآن کہاں سے آیا, آسمانوں سے آیا نا. سورت قدر میں ہم پڑھتے ہیں, تنزل الملائکۃ وروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تنزل الملائکۃ اوپر سے نیچے آتے ہیں, اور یہ چیز ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوح محفوظ پہ ساری کتاب کو جمع کیا, پھر وہاں سے دنیا میں آنے میں تقریباً 23 سال لگے. اب آپ دیکھیے کہ وحی یا قرآن آسمان سے آیا, ہم کہاں سے آئے؟ پچھلے پارے میں سورہ ہجر میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے کہ ونفخت فیہ من روحی, روح بھی ہماری آسمان سے ہے. آپ اب امیجن کریں کہ قرآن بھی آسمان سے آیا ہے اور ہماری روحیں, ہم نہیں, میں تو زمین پہ ہوں لیکن میری جو روح ہے نا, یہ بھی آسمان سے آئی ہے. آپ امیجن کریں کہ ہم سب یہاں ناروے میں, آپ پہلی دفعہ جب آئیں یہاں, سب طرف آپ کو اجنبی دکھے, حال حلیے فرق, نہ کوئی زبان جانتا ہے, کچھ نہیں. اتنے میں دور سے آپ کو کوئی خاتون دکھی جنہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, حال حلیے سے آپ کو کیا لگا کہ یہ پاکستانی ہوں گی؟ کیا فیلنگ آتی ہیں اس کو دیکھ کے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ آگے بڑھتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں, آپ کا کیا حال ہے. اب کسی کو پردیس میں ہم وطن کو مل کر جو خوشی ہوتی ہے نا, پھر آہستہ آہستہ وہ دوستی بن جاتی ہے. اور آپ کے پاس بیچ کا مثالیں ہوں گی, کوئی کہتا ہے میں ٹرین میں ملا تھا آج سے 20 سال پہلے دوسرے کو, کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کی دکان پہ ملی تھی, پھر یہاں ملی. کیونکہ شروع میں تو نہ مسجدیں اتنی ہوتی ہیں, نہ دینی جگہیں ہوتی ہیں, نہ مسلمانوں کے کوئی سٹورز ہوں گے. لیکن پردیس میں اپنے ہم وطن کو مل کر جو خوشی ہوتی ہے نا, وہی خوشی ہماری روح کو اس قرآن کو سن سنا کے ہوتی ہے. یہ اصل میں جب ہم قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں نا, تو ہماری بچھڑی ہوئی روح کو وہ اپنی پردیسی چیز سے ملاقات ہوتی ہے. ہم دونوں چیزیں لوح محفوظ سے آئیں, قرآن بھی وہاں آیا, جو ہی قرآن کھلتا ہے نا ہمارے سامنے, کسی کے سامنے, تو ہماری روح اندر سے پکارتی ہے, ارے یہ تو میرا ہم وطن ہے. پھر اس سے باتیں کرتی ہے, پھر اس سے پیار ہوتا ہے, پھر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبذالک فلیفرحوا, اس کے ساتھ خوشیاں مناؤ کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون. پھر انسان کو وہ اتنا پیارا لگ جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے نہیں, ہر ایک کو تو نہیں خوشی ہوتی. کئی لوگ ہیں وہ تو قرآن سن کے بدکتے ہیں, ان کا تو ایک گھنٹہ نہیں وہاں گزرتا. آپ دو ڈھائی گھنٹے کی بات کیا کریں کہ ان کو روز دو ڈھائی گھنٹے کلاس میں بیٹھنا پڑے. تو اس کی ایک وجہ, اور وہ کیا ہے کہ ہماری فطرت یا ہماری روح قرآن کو مل کے خوش ہوتی ہے, لیکن جنہوں نے اپنی روح کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا, پرورٹیڈ ماحول میں آ کر انہوں نے اپنی روح کے تقاضوں کو بالکل بدل دیا, تو وہ پھر قرآن کو سن کر خوش نہیں ہوتے. اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں. مثلا جو مثال آپ کو دی اسی کو سامنے رکھتے ہیں کہ پردیس میں آپ کسی دوسرے کو ملے, کس بات سے آپ نے اس کو پہچانا؟ کہ پہلی بات ہے اس نے آپ کی طرح شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, آپ کو اس کے چہرے مہرے سے لگا. لیکن اب امیجن کیجئے کہ کوئی ایسا ہی پاکستانی, ایسی ہی سسٹر جو باہر سے آئیں, وہ اے ٹو زی اپنے آپ کو اس معاشرے کے رنگ میں رنگ چکی ہوں, تو کیا خیال ہے آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گی؟ مجھ سے پوچھئے, لوگ آنکھیں بدل لیتے ہیں. میں نے بی سی او کیا سینکڑوں بار پچھلے 10 سالوں میں دیکھا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنا حال حلیہ بدل چکے ہوتے ہیں نا, کسی جگہ سے نہیں لگتا کہ ان کے اندر اسلام کی کوئی رمق ہے. وہ جو ہی پہننے اوڑے بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ نظریں چراتے ہیں. بعض لوگوں کے تو صرف نظر چرانے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. گروسری اسٹور میں ہوں گے, فوراً پیچھے ہوں گے, بعض اپنا کپڑا ٹھیک کرنے لگیں گے. وہ نہیں چاہتے کہ ہماری ان سے سلام دعا ہو. کیوں؟ کہ بھائی کیا کہیں گے, کیسے ہاں. تو جو اپنا حال حلیہ بدل دیتا ہے نا, پھر وہ قرآن سے اسی طرح اوائڈ کرتا ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ میں تمہاری کتاب ہوں. صدف نے اسے ایک جملہ بولا تھا کہ میں کچھ قرآن کی آیتوں کو سنتے ہوئے اس کا سامنا نہیں کر پاتی, کہ میں نہیں ہوں یہ, یعنی بندہ فیس نہیں کر پاتا نا. دیکھیے آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو تو آپ اس سے بچیں گے, کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بغض ہو تو آپ اس سے بچیں گے. جن لوگوں نے اپنی روحوں کو پلیوٹ کر لیا ہوتا ہے نا, گندا کر لیا ہوتا ہے, وہ کبھی سامنا نہیں کرتا. کوئی مہمان گھر میں آئے اور آپ کا گھر صاف ہو تو آپ خوش ہوں گے اس کو دیکھ کر, اور مہمان گھر میں آئے اور آپ کا گھر گندا ہو تو آپ کو غم لگ جائے گا. یہی حال ہر اس انسان کا ہوتا ہے جس نے اپنی روح کو, اپنے جسم کو, اپنے آپ کو پاک رکھا ہوا ہے. وہ تو قرآن کو کہتے ہیں آئیے جی آیا نو, ادھر بیٹھیے, ادھر بیٹھیے, میں آپ کو صرف اپنے پریئنگ روم میں نہیں بٹھاؤں گی, آپ میرے پورے گھر کو دیکھ سکتے ہیں. آئیں کچن میں میرے ساتھ چلیں, ڈرائنگ روم میں چلیں, آئیں میں آپ کو ہر جگہ لے کے چلتی ہوں کیونکہ آپ میری ہیں. لیکن جنہوں نے کچھ کونوں کو تو سجایا ہوتا ہے دین کے نام پہ, تو وہ پھر قرآن کے آنے پہ بے چین ہوتے ہیں, پھر وہ پریشان ہوتے ہیں, پھر وہ پہلو بدلتے ہیں, پھر وہ فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس روح کو اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہوں لاتا ہوں. ٹھیک ہے تم اس نبی پہ اعتراض کرتے ہو, تو یہ خود تھوڑی نبی بنا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ تھا, من عبادی ہی, وہ بندہ ہے. دوسری بات جہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کو نور نہیں ہوتے, وہ اللہ کے بندے ہیں. آج اگر اس کو اپنے اوپر لے لیں تو اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس وحی کی بارش میں بھیگنے کا موقع دیتا. دیکھیے دنیا میں ایک ہر چیز کا ایک ٹکٹ ہوتا ہے نا, ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ ایک ہفتے کا مونوسکوٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایکسپائر ہو گیا, ختم, دوبارہ لینا پڑتا ہے نا. ایک مہینے کا لیتے ہیں, ون وے ٹکٹ لیتے ہیں, ایک دفعہ یوز کی, دیٹس اٹ, اوکے. کس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اینی ٹائم جتنا مرضی اس پہ سفر کرے, جو اس کے لیے ڈیزرو کرے گا, اتنا پے کر چکا ہوگا. اسی طرح یاد رکھیے کہ اس قرآن کی بارش میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں بیٹھنے دیتا. تو اگر مہینے میں ہماری 20 کلاسیں ہیں بالفرض, تو اگر کوئی 20 کلاسیں پوری اٹینڈ کرتا ہے, تو یہ علام یہ شاء من عبادی ہی کی روشنی میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ ڈیزرو ہی اتنا کر رہا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کاٹو ہی نہ. جیسے میں نے ابھی آپ میں سے کسی کا پیپر چیک کیا, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں اس میں سے نمبر کاٹوں کیا, میرا دل ہی نہیں چاہ. مجھے چھوٹی چھوٹی چیز دیکھی, میں نے اس کو بھی دیکھا کہ یہ کس درجے کی ہے, میرا دل چاہا میں اس کو پورے نمبر دے دوں. اللہ بھی بندے کو دیکھتا ہے, نہیں نہیں اس کا پورا دو, کوئی بات نہیں, میں آسانیاں پیدا کروں گا اس کی, اس کو میں ایک دن بھی اس وحی کی بارش سے محروم نہیں کروں گا. کوئی ایسے ہوں گے جو 20 میں سے 19 دن آئیں گے, ایک چھٹی ہوگی. یہ ایک چھٹی ہونا ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا, علام یشا, یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو اس کو نکالو آج جاؤ، ذرا اس کو کھلی جگہ ہونے دو، اس کو نکال دو. کوئی 18 دن آئے گا، کوئی 16 آئے گا. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ صرف لسنرز یا گیسٹ ہوتے ہیں وہ مہینے میں ایک ہی بار آ جائیں تو بہت کہتے ہیں. بعض تو صرف ایک ہی دفعہ پوری پچھلے 6 7 8 مہینوں میں آئے ہوں گے، جہاں ملتے ہیں کہتے ہیں ہم آئے ہوئے آپ کے، آتے ہیں ہم بھی. کب آئے تھے؟ وہ فلاں ایک موقع پہ آئے تھے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے عدل اور انصاف کے. کوئی اس کے اندر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اگر ہم حقیقت میں اپنے آپ کو ڈیزرو کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت اعتراض تھا ان کو، کہتے تھے ولید بن مغیرہ کو ہونا چاہیے تھا نبی، بڑے گھر کا تھا، خاندان کا ہے، بڑے عمر کا ہے اور لیڈر ٹائپ ہے، یہ تو یتیم بچہ، کل کا بچہ جس کو اپنی زبان میں آپ کہہ لیں. سارے لوگ بڑے تھے اللہ کے نبی سے، یہ جتنے نام ہم سنتے ہیں نا، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، نصر بن حارث، عبیہ بن خلف، یہ سب ایسے ہی تھے جیسے کہ آج کے دور میں آپ یوں سمجھے کہ باپ کے سارے دوستوں اور بچہ کوئی ہوا اس کے مقابلے میں. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ اللہ کے نبی اتنی چھوٹی عمر کے تھے، ان کی بات مان جائے، کیا ہم بڑے کوئی اتنے گئے گزرے. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے تم کیوں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو، یہ میرا فیصلہ ہے. تم سر بھی بٹکتے رہو گے مکہ کے پہاڑوں میں، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا. آیا کیوں؟ اب یہ ہے اصل نقطہ، اصل مقصد یہ ہے اللہ کے نبی کے اوپر اس کو لے لے. اور آج میں، ہم اپنے آپ کو جس رنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس قرآن سے جڑنے کی جو توفیق مل رہی ہے، سب سے بڑا مقصد اور اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ اننذرو، یہ کہ خبردار کر دو لوگوں کو، لوگوں کو ایک پیغام دے دو. اور ان لوگوں میں سب سے پہلے آپ خود ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر استاد کا سب سے پہلا شاگرد وہ خود ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ ہم جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے ہمارے اندر کا بچہ سن رہا ہوتا ہے. کوئی ایک شاگرد بھی نہ استاد بولے گا تو وہ اپنی بات خود ہی سنے گا نا. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ دعوت، تبلیغ، اسلام، قرآن، اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ کہ انذار، اللہ کی طرف لوگوں کو مائل کرو. ہر نبی نے دعوت کا آغاز توحید سے کیا تھا، پیچھے ہم کئی جگہ پڑھ چکے، آگے بھی پڑھیں گے. ان انذرو انہ لا الہ الا انا، اس کو پڑھتے ہوئے تو میرا ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کھلتا ہے. ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. کہیں ہوگا، آسمان پہ ہے، ادھر ہے، مکہ میں ہے، کہیں بھی ہوگا، لیکن آپ اس کلمے کو ذرا یہ کہے کہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی لا مگر میں. کیا لگتا ہے؟ سامنے کھڑا لکھتا ہے اللہ تعالیٰ. حاضر کسی کے ہیں؟ واحد متکلم ہے. اللہ کہہ رہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ تمہاری ذات میں کیوں دوسرے الہ آ گئے؟ دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہو؟ یہ میرا نبی ہے. ہاں، اور دوسرا پیغام، فتکونی، مجھ سے ہی ڈرا کرو. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیرو لگا سکتے ہیں. تبلیغ کا پہلا نقطہ جو لوگوں کو بھی اور خود کو بھی دینا ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اور آخری نقطہ ہے تقویٰ. یہ دو ہیں عناصر پورے دین کا مجموعہ. اللہ کو پہچان لو، اس کا حق دو، اس کی قدر کرو، اس کے 99 نیمز اور اس سے اوپر جو بھی نام ہے اس پہ غور کرو، دیکھو کیا کر سکتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں جو تمہارے اندر عادت پیدا ہو جائے وہ تقویٰ کی ہے. ہر جگہ اللہ کو محسوس کرو. دعوت کا آغاز توحید سے ہوگا اور تکمیل تقویٰ سے ہوگی. یہ دو چیزیں اگر مل گئیں، سارا دین ان دو کے بیچ میں آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر نماز نہ پڑھے جب اس کو پتہ چل گیا کہ لا الہ الا اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زکوٰۃ نہ دے، وہ روزے نہ رکھے. اور فتکونی کا پتہ چل جائے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندوں کے ساتھ اچھے معاملات نہ کرے، اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو، وہ خیانت کرے، وہ غلط کام کرے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے. اب امیجن کریے کہ جو لوگ ایسی باتیں سن رہے تھے وہاں معاشرہ کیا تھا؟ شرک کا. 360 بت تھے، لات، منات، عزہ، یوک، یغوث، نصر اور اسی طرح کے اور بت تھے. جو لوگ بڑے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے والے ہوتے ہیں نا، بظاہر وہ اس معاشرے کے بہت بڑے ستون دکھتے ہیں لوگوں کو. آخر لوگ دیکھتے تھے نا ابن عباس کو بھی کہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہوں گے, عثمان بن مزون اور اس کے خاندان کو دیکھتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کو کھولتے ہیں, صاف کرتے ہیں, چابیاں لگاتے ہیں, بڑے کام کرتے تھے وہ نیکی کے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ اصل تو یہ دیندار ہیں, لیکن اگر آپ مکہ کے اس ماحول کو سامنے رکھیں تو اس وقت ان کا جو پورے کا پورا ماحول بن چکا تھا وہ شرکیہ تھا, اور شرک سب سے زیادہ نقصان دینے والا نظام پیدا کرتا ہے. استحصال کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, یعنی استحصالی نظام شرک سے پیدا ہوتا ہے. ان کے بت دراصل میں ان کی اکانومی تھی, یہ ان کی دولت تھی, ان کے چڑھاوے, ان کی نظریں, ان کے نیازے, ان بتوں کے وجہ سے تو ان کی سارا کاروبار چمکتا تھا. آج بھی آپ کسی قبر کے پاس جائیں تو آپ کو باہر بڑی دکانیں دکھیں گی, چادریں بک رہی ہیں, پھول بک رہے ہیں, خوشبو بک رہی ہے, عرق بک رہا ہے. اور بعض دفعہ تو بلکہ ایک رپورٹ آئی تھی کسی نے, میرا خیال ہے کہ ٹی وی پہ میں نے دیکھی تھی یا کہاں, بہت پہلے کی بات ہے, کہ وہ جو بیچتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ لوگ باہر سے ایک چادر خریدتے ہیں 150 کی, جتنے کی بیچتے ہیں ہم لوگ, وہ جاتے ہیں لے کے اور اس کو جا کے چڑھاتے ہیں. جو ہی وہ چڑھا کے ادھر گیا تو تھوڑی دیر بعد اسی قبر کے مجاور جو ہوتے ہیں وہ اس چادر کو لا کے طے کر کے دوبارہ اس دکان پہ لا کے پھر بیچنے کے لیے رکھتے ہیں. کبھی آپ سوچیں نا کہ مشرکوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے, اتنی چادریں آخر جاتی کا ہیں, قبر ہی دب جائے اس کے بوجھ سے. یہ اصل میں دولت تھی, یہ اصل میں جب دین کے اندر دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے نا. ایک ملتان کی کوئی فیملی تھی, میں نے پورا اس کا پڑھا تھا, بلکہ مجھے نام پورا یاد نہیں درگاہ کون سی تھی, اس نے کہا کہ ہمارے شاید 60-70 خاندان کے افراد ہیں جو صرف اس درگاہ کی وجہ سے کاروبار پہ لگے ہوئے ہیں. کھانا کبھی ہمیں پکانا نہیں پڑا, جتنی نیازیں آتی ہیں وہ روز ہمارے 60-70 گھروں میں جاتا ہے کھانا. یعنی ایک لمبی چھڑی کہانی تھی, اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. ہر درگاہ, ہر ظاہر دین لیکن اندر شرک کی پروموشن, اس کے اندر وہاں والوں کا فائدہ ہوتا. اب جنہوں نے دین کے نام پہ دکانداری چلائی ہوگی وہ تو سچے دین کو دیکھ کے پریشان ہوں گے نا. اللہ کے نبی کی دعوت سے شرک ختم ہو رہا تھا, وہ نہیں جاتے تھے, پھر ان کی قبروں پہ چڑھاوے کون چڑھاتا؟ اللہ کے نبی کی دعوت سے مسلمان مسلمان کے بھائی بہن رہے تھے, قوت آ رہی تھی, لڑائیاں ختم ہو رہی تھیں, تو یہود کیسے چاہتے؟ وہ تو ہتھیار بیچتے تھے. استحصال. آج پوری دنیا کا جو مسئلہ ہے, لوگوں کو اسلام چبھتا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ لوگوں کو بدھس نہیں چبھیں گے, لوگوں کو جاپانیز کا ریلیجن نہیں چبھے گا, ان کو ہندو مت نہیں چبھے گا. اصل مسئلہ کیا ہے کہ سب کو پتہ ہے آج اگر سچا اسلام اس گلوب پہ آ جائے گا نا تو بڑے بڑے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے, بڑی بڑی جو فورسز ہیں ان کی چدراہٹ ختم ہو جائے گی, لوگ ڈریں گے نہیں ان سے. دیکھیں, جو اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا کیا وہ سپر پاور سے ڈرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا, سود چھوڑ دے گا, تو کیا وہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی لے گا؟ ساری بینکنگ تو سمندر کے اندر ڈوب جائے گی, سارے ہتھیار ڈوب گئے. بچہ بچہ چھوڑیے, جانور جانور دعائیں دے گا لوگوں کو اگر سچا اسلام آ جائے گا. اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے جانوروں کی بہت بات آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سچا اسلام جب آتا ہے تو کفر کانپتا ہے, شرک کانپتا ہے, وہ ڈولنے لگتا ہے, اور جب ڈولتے ہیں تو بڑبڑاہٹ میں وہ مخالفت کرنے لگتے ہیں, یہ کیوں آ گیا, یہ نبی کیوں بنا, اس کو نہیں بننا تھا, اس کو نہیں بننا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں خوب پتہ ہے کس کو بننا تھا. سورۃ الانعام آیت 124 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ عالم خیس یا جلوری سا لتا, اللہ کو خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ کہاں سے اپنا پیغام پہنچائے, کون اس قابل ہے کہ میرے پیغام کی حفاظت کر کے لوگوں کو بالکل صحیح طریقے سے دے. اور آہستہ آہستہ یہ ہوگا قیامت تک. یاد رکھیے, اب اسلام الحمدللہ اس دور میں داخل ہو گیا کہ مسلمانوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. آج بوڑھے ماں باپ جمعے میں رسموں اور ان روایتوں کے اوپر جن کو بچپن سے کہہ رہے تھے, بچے نہیں مان رہے آج ان کی بات, اور یہ ایک امید کی کرن ہے. پہلے تو آنکھیں بند کر کے لوگ کہتے تھے نا, جاؤ وہاں جا کے چڑھاوا چڑھا دو. آج کے بچے تو ویسے ہی نہیں ماں باپ کی مانتے, وہ بھی پوچھیں کیوں چڑھاؤں, بھائی وجہ بتائیں, دلیل کا دین. اور یہ بہت اچھی بات ہے, یقین کریں یہ بچے تو ایک ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس, یہ تو کبھی بھی آپ کے ساتھ لکیر کے فقیر نہیں بنیں گے. اور یہ اللہ کے نبی کے دور میں ہوا تھا, وہ بڑے بڑے بت بیٹھے رہے, ابو جہل اور بڑے بڑے, مر گئے ختم, ان کی نسلیں آگے آئیں جو اللہ کے نبی کے ساتھی بنے, اور آپ دیکھ لیجئے اسلام آ گیا. سوائے ابو بکر صدیق کے سارے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے جی, ینگ تھے. ابو بکر 2 سال بڑے تھے, باقی جتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے وہ آپ سے ینگ تھے یا آپ کے ہم عمر تھے. بوڑھے لوگ روایتوں کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم چھوڑ دو اس کو. سورۃ مومن کی آیت 15 میں بھی آتا ہے, یلقی روح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلا, وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وہی ڈال دیتا ہے تاکہ ملاقات والے دن سے لوگوں کو ڈرائے. تو لہٰذا یہ سب اس کا فیصلہ ہے. اب یہاں تک تھوڑی تذکیر تھی, بتایا گیا کہ مان جاؤ جس رب کی دعوت دی جا رہی ہے وہ ہے کون, اس کا باگے تذکرہ. اگلی آیتیں تو وہی بات ہے کہ دل کی زمین پہ لیتے جائیں اور غور کرتے جائیں, تدبر کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنا خوبصورت دین پیدا کیا, کیا کچھ دیا. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکة بالروح